السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بجا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید، اور میرے ساتھ ہیں عمیر بن ریاض. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
شمالی وزیرستان میں مسمار کی گئی دکانوں کی تعمیر نو کے خلاف قبائلیوں کا اسلام آباد میں احتجاج. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
چکوال میں ایک عبادت گاہ پر حملے کے بعد احمدیہ برادری کے بعض لوگوں کا علاقے سے انخلا. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا
انڈین ایئرپورٹ کے افسران مذہب کی بنیاد پر داڑھی نہیں بڑھا سکتے، سپریم کورٹ کا فیصلہ. مسلم تنظیموں نے فیصلے کی مخالفت کی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
پاکستانی کشمیر میں کالعدم تنظیم کی طرف سے کشمیر کانفرنس کا انعقاد. پاکستانی کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے میں ہوں روشن مغول، تفصیلات تھوڑی دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، شام کے شہر حلب سے باغیوں کے قبضے والے آخری علاقوں سے شہریوں اور باغی جنگجوؤں کو نکالنے کے لیے ایمبولنس گاڑیاں اور حکومت کی بسیں حرکت میں آ گئی ہیں. یہ انقلاب خود کو دیر گئے طے پانے والے ایک سمجھوتے کے تحت ہوا ہے. اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن جاپان کا 2 روزہ دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ جاپانی وزیراعظم شنزو آبے سے علاقائی مسائل اور تنازعات پر بات چیت کریں گے. اور منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز ملکی ٹیکنالوجی کی نامور شخصیات سے ملاقات کی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ.
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان کے قبائلیوں نے اپنے علاقے میں ان کی مشاورت کے بغیر ایک نئی مارکیٹ کی تعمیر پر اسلام آباد میں اکٹھے ہو کر احتجاج کیا. عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائی کے دوران قبائلی علاقوں میں کاروباری اور نجی املاک کو شدید نقصان پہنچا تھا. حکومت بے گھر ہونے والے ان قبائلیوں کی اثر نو آبادکاری کے لیے وہاں تعمیرات کر رہی ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
افغان سرحد کے قریب واقع پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف فوجی آپریشن ضرب عصب کے دوران کئی تجارتی مراکز تباہ ہوئے، جبکہ بعض دکانوں اور مارکیٹوں کو خود قبائلی انتظامیہ نے بھی مسمار کیا. دہشت گردی سے متاثرہ اس قبائلی علاقے سے تعلق رکھنے والے افراد نے جمعرات کو اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے باہر ایک علامتی احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرے میں شریک قبائلیوں کا موقف تھا کہ میران شاہ اور شمالی وزیرستان میں دیگر مقامات پر جو مارکیٹیں بنائی جا رہی ہیں اس کا کام روکا جائے، اور ان کے بقول تعمیرات کا یہ کام قبائلیوں کی مشاورت کے بغیر نہیں کیا جانا چاہیے. واضح ہے کہ شمالی وزیرستان کے بیشتر حصوں سے دہشت گردوں کا صفایا کیے جانے کے بعد اس قبائلی علاقے کے بعض حصوں سے نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی کا سلسلہ بھی جاری ہے. قبائلی انتظامیہ اور فوج کی طرف سے کہا گیا کہ جو بازار مسمار ہوئے ان کی جگہ منصوبہ بندی کے تحت دکانیں اور بازار بنائے جا رہے ہیں، تاہم ان تعمیرات کے خلاف اس سے قبل بھی شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے قبائلی صدائے احتجاج بلند کرتے رہے ہیں. اسلام آباد میں ہونے والے مظاہرے میں شریک محسن داور نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ قبائلی روایات میں لوگ اپنی زمین اور جائیداد کے معاملات کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں.
پروٹیسٹ کا جی بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپریشن ضرب عضب کے بعد میران شاہ بازار جو تھا اس کو پہلے مکمل طور پر مسمار کیا گیا، اور وہاں پر کچھ مطلب مالکان کی رائے لیے بغیر، ان کی ایما لیے بغیر وہاں پر کچھ تعمیرات شروع کی گئی ہیں. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے تو ہمارا جو سامان وہاں پر پڑا ہوا تھا اس کا حساب دیا جائے، ہمیں وہ پرووائڈ کیا جائے، اور دوسرا وہاں پر اگر کوئی تعمیرات کرنی بھی ہے تو وہاں کے مالکان کو اعتماد میں لیے بغیر نہ کیا جائے، کیونکہ یہاں پر ایک زمین میری ہوگی، آپ اس پر تعمیرات کر لیں گے، کل کسی اور کو الاٹ کر دیں گے تو یہ کل میں تو اس کو وہاں پہ نہیں چھوڑوں گا. قبائلی روایات ہے ہماری، ہم اپنی زمین پر کسی کو نہیں چھوڑتے، تو یہ ایک خانہ جنگی قسم کی سچویشن شروع ہو جائے گی. تو مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ اگر وہاں پر کوئی تعمیرات کرنی بھی ہے تو وہاں کے جو مالکان ہیں، زمین کے مالکان ہیں، مارکیٹوں کے مالکان ہیں، ان کی رائے سے کی جائے اور ان کی مشاورت سے کی جائے.
شمالی وزیرستان کے عثمانزئی قبیلے سے تعلق رکھنے والے ملک شہزادہ خان وزیر کہتے ہیں کہ ان کے اس احتجاج کا مقصد یہ ہے کہ میران شاہ میں دکانوں کی تعمیرات کو روکا جائے.
اب یہ کام ابھی تک بھی جاری ہے، ہم بار بار مطالبہ کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور اللہ حکام کو کے ساتھ جرگے بھی کرتے ہیں، سیاسی لوگ ان سے ملاقاتیں ہوئی ہے، لیکن ابھی تک جو ہمارا مقصد ہے کہ کام بند کرو اور بیٹھ کر مسئلے کو حل کریں گے، آپس میں مذاکرات کے ذریعے بند کریں گے. اگر مشاورت کی جائے تو پھر اس میں بات نکل آئے گا کہ ہم اس کو اجازت دیتے ہیں بنانے کا، یا خود بناتے ہیں یا ان کو بناتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مشاورت کے ساتھ وہ نقشہ ہم اس پر غور کر سکتے ہیں یا وہ کام کرے، یہ بھی اس پر ہمارا وہ نہیں ہے، لیکن مشاورت ضروری ہے. اگر مشاورت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کسی اور کا علاقہ ہے.
واضح رہے کہ شمالی وزیرستان کی قبائلی انتظامیہ نے عثمان زئی وزیر اور داوڑ قبیلے کے سرگردہ رہنماؤں کے ایک جرگے میں جائیدادوں اور دکانوں کی تقسیم کے لیے کمیٹیاں تشکیل دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن تاحال اس بارے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے اور میران شاہ میں نو تعمیر شدہ پاکستان مارکیٹ کے حوالے سے کوئی پالیسی بھی ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. قبائلی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تعمیر شدہ دکانوں میں سے زیادہ تر ان لوگوں کو دی جائیں گی جو فوجی کارروائی اور دہشت گردی سے متاثر ہوئے، اور مقامی قبائلیوں کی مشکلات کے ازالے کے لیے ہر ممکن اقدامات کی کوشش کی جا رہی ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کی قومی اسمبلی کے اجلاس میں جمعرات کو بھی تلخی دیکھنے میں آئی. اسپیکر ایاز صادق نے ایوان میں نظم و ضبط قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی نے ایک بار پھر ایک دوسرے سے تلخ کلامی کی. تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق.
پاکستان کی قومی اسمبلی کے اجلاس میں جمعرات کو بھی تلخی برقرار رہی، اور جب ایوان کی کارروائی کا آغاز ہوا تو حکمران جماعت مسلم لیگ نون اور حزب مخالف کی تحریک انصاف کے اراکین کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا. بدھ کو قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے حزب مخالف کی جماعتوں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کو وزیر اعظم نواز شریف کے پاناما پیپر سے متعلق ایوان میں دیے گئے بیان پر تحریک استحقاق پیش کرنے کی منظوری نہیں دی تھی. اس معاملے پر ایک مرتبہ پھر حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کی طرف سے صدائے احتجاج بلند کی گئی. پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ان کا موقف سنے بغیر سپیکر نے رولنگ دی اور ان کو تحریک استحقاق پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. شاہ محمود قریشی نے دو مطالبات پیش کیے کہ وفاقی وزیر براہ ریلوے خواجہ سعد رفیق تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف کہے گئے گنڈا گردی کے الفاظ پر معذرت کریں، اور وزیر اعظم نواز شریف ایوان میں آ کر اپنے بیان کی وضاحت کریں. جب خواجہ سعد رفیق کو تقریر کا موقع ملا تو انہوں نے ایوان کے ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور تحریک انصاف کے اراکین کے خلاف کہے گئے الفاظ پر معذرت کی. تحریک انصاف نے کئی ہفتوں تک پارلیمان کے اجلاسوں کا بائیکاٹ ختم کرتے ہوئے بدھ کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی تھی. رواں سال اپریل میں پاناما لیکس میں وزیر اعظم نواز شریف کے تین بچوں حسین، حسن اور مریم نواز کا نام سامنے آنے کے بعد حزب مخالف کی جماعتوں بالخصوص تحریک انصاف کی طرف سے حکومت مخالف احتجاج بھی کیے گئے، اور اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے جس کی سماعت جنوری کے پہلے ہفتے میں ہوگی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پنجاب کے ضلع چکوال کے ایک گاؤں میں اپنی عبادت گاہ پر حملے کے بعد احمدی کمیونٹی کے افراد خوف میں مبتلا ہیں اور کئی ایک علاقہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں. وائس آف امریکہ کے محمد جلیل نے اقلیتی کمیونٹی کے کچھ افراد سے بات کی، آئیے سنتے ہیں.
صوبہ پنجاب کے شمالی ضلع چکوال کے ایک گاؤں سے احمدیہ برادری سے تعلق رکھنے والے کچھ افراد سلامتی کے خدشات کی بنا پر علاقہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں. رواں ہفتے کے اوائل میں ضلع چکوال کے دلمیال گاؤں پر احمدیہ برادری کی ایک عبادت گاہ پر لگ بھگ 1000 مشتعل افراد نے دعویٰ بول کر وہاں موجود افراد کے خلاف نعرے بازی کی. اس واقعے کے بعد علاقے میں صورتحال کشیدہ ہو گئی. اگرچہ پولیس اور ضلعی انتظامیہ نے صورتحال پر قابو پا لیا، تاہم اب بھی مقامی احمدیہ برادری کے افراد خوف و ہراس کا شکار ہیں. جماعت احمدیہ کے مرکزی ترجمان سلیم الدین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جو افراد گاؤں چھوڑ کر گئے ان میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں. چکوال کے ضلعی پولیس افسر منیر مسعود مارتھ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ احمدیہ برادری کے لوگ اب بھی اپنے گاؤں میں ہی مقیم ہیں، اور ان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے اہلکاروں کو بھی تعینات کیا گیا ہے. دوسری طرف انسانی حقوق کے موقر غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے چکوال میں احمدیہ برادری کی عبادت گاہ پر مشتعل افراد کے حملے پر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے. حکومت کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ملک میں آباد تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں، اور کسی تفریق کے بغیر ان کے تحفظ کو یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
ایک پاکستانی کالعدم عسکریت پسند تنظیم جماعت الدعویٰ نے پاکستانی کشمیر کے صدر مقام مظفر آباد میں ایک بڑا جلوس نکالا. اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں مظفر آباد سے روشن مغل کی زبانی.
ایسے میں کہ جب بھارت اور پاکستان کی افواج متنازع کشمیر میں جنگ بندی لائن پر تناؤ کا شکار ہیں، پاکستان میں قائم ایک کالا دم تنظیم جماعت الدعویٰ کی طرف سے کشمیر پر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے. جمعرات کے روز پاکستانی کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں ہونے والی اس کانفرنس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی. اس کانفرنس سے پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر کی سیاسی، مذہبی اور عسکری تنظیموں کے عہدیداروں نے بھی خطاب کیا. کالعدم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید نے کانفرنس سے خطاب میں بھارتی وزیر داخلہ کے اس بیان پر جس میں انہوں نے پاکستان کے 10 ٹکڑے کر دینے کی دھمکی دی تھی پر شدید رد عمل کا اظہار کیا. حافظ سعید نے کہا کہ بھارتی وزیر داخلہ کی طرف سے یہ دھمکی اعلان جنگ ہے، جس کا وہ لاہور میں ہونے والے ایک جلسے میں جواب دیں گے. حافظ سعید نے حکومت پاکستان سے کہا کہ وہ بھارت میں آئندہ کوئی اپنا وفد نہ بھیجے. کیا رہے کہ کالعدم جماعت دعویٰ کی طرف سے پاکستانی کشمیر میں ایک ایسے وقت میں کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے کہ جب دونوں ممالک کے درمیان کشمیر میں جنگ بندی لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر گزشتہ ماہ کے آخر تک شدید فائرنگ اور گولہ باری کا تبادلہ ہوتا رہا، جس میں دونوں اطراف درجنوں عام شہری اور فوجی مارے گئے اور 100 سے زائد زخمی ہوئے. دونوں ممالک کے درمیان متنازع کشمیر میں جنگ بندی لائن پر جھڑپوں کا سلسلہ 18 ستمبر کو بھارتی کشمیر کے علاقے اڑی میں ایک فوجی کیمپ پر عسکریت پسندوں کے مبینہ حملے کے بعد شروع ہوا تھا، جس میں 18 بھارتی فوجی مارے گئے تھے. یاد رہے کہ ایک امریکہ کی طرف سے سن 2012 میں کالعدم جماعت دعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کے سر کی قیمت $10 لاکھ مقرر کی گئی تھی، اور اسے سن 2008 میں بھارت کے شہر ممبئی میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کا ذمہ دار بھی قرار دیا گیا تھا، جس کے بعد حکومت پاکستان کی طرف سے بھی حافظ سعید پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، جسے بعد میں ایک عدالتی حکم کے تحت ختم کر دیا گیا تھا. تب سے حافظ سعید پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر میں بھارت کے خلاف اور کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے جلسوں اور ریلیوں کا انعقاد کر رہے ہیں. روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد.
امریکہ اور پاکستان کی جانب سے کالعدم قرار دی جانے والی تنظیم جماعت الدعویٰ کے مظفر آباد میں منعقد جلسے پر نفیسہ حود بھائی نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ ڈاکٹر توقیر گیلانی اور دفاعی تجزیہ کا ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود سے بات کی. اس پر مبنی رپورٹ سنیے.
ہم مظفر آباد میں حافظ سعید کے جلسے سے خطاب کی خبر سے شروع کریں گے، جس میں شرکا نے جماعت الدعویٰ کی کشمیر میں حمایت کا عہد کیا ہے. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر توقیر گیلانی، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جب حافظ سعید مظفر آباد میں ایسے جلسے سے خطاب کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کی تنظیم کالعدم قرار دی گئی ہے، یہ کشمیر کوز کو کتنا پیچیدہ بنا دیتا ہے؟
ہمارا تو اس معاملے میں ایک بالکل کلیئر اوپینین ہے، آلموسٹ ایوری کشمیری کا ایک کلیئر اوپینین ہے کہ یہ کشمیر کوز کے خلاف ہے، اور اس سے جو کشمیریوں کی ایک جینون آزادی کی آواز ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے. ہم بارہا جو متعلقہ حلقے ہیں ان تک یہ بات پہنچا چکے ہیں. اصل میں اس کو ایک اور طریقے سے بھی یہاں لیا جاتا ہے، چونکہ مسلمانوں کے اندر جو مختلف فرقے ہیں، یہ وہ فرقے بھی ان کو کسی حد تک پروٹیکٹ کرنے کا سبب بنتے ہیں. ظاہر ہے حافظ سعید ایک مخصوص مکتب فکر سے ہیں، تو ان کے مکتب فکر کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، تو وہ ان کے لیے ایک ڈھال کا کام کرتے ہیں، اور انتظامیہ کے لیے، مقامی لوگوں کے لیے بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس صورتحال پہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چاہتے ہیں کہ اس کو روکیں، لیکن وہ نہیں روک پاتے ہیں. اور اوپر سے کچھ جو خفیہ ہاتھ ہیں جو ان کو اس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، تو جو کوئی بھی یہ کر رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک آزادی کے کشمیریوں کی آواز کے خلاف ہے. حافظ سعید کسی بھی طرح کشمیر کی آزادی کی آواز نہیں ہے، اور یہ ایک نیگیٹو میسج جاتا ہے، ہم اس کو بالکل مسترد کرتے ہیں.
میں لوٹتی ہوں دفاعی تجزیہ کا طلعت مسعود کی طرف. مسعود صاحب، آپ بتائیے، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بغیر سرپرستی کے کالعدم تنظیمیں جلسے نہیں کر سکتی.
حکومت جو ہے اگر واقعی میں اسٹرانگ پوزیشن لے تو یہ بہت ممکن ہے، لیکن میرے خیال میں حکومت اس وجہ سے بھی زیادہ سخت پوزیشن لینا نہیں چاہتی، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ایز آپ نے دیکھا کہ انڈیا کا جو رویہ ہے، خاص طور سے جب پرائم منسٹر مودی صاحب آئے ہیں، تو جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے خلاف رویہ رکھا ہے، تو ایک بڑا پاکستان کے لیے ہر لحاظ سے خطرہ بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو معاملات خراب ہو جائیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان کی حکومت یا فوج جو ہے ان لوگوں کے خلاف بھی کوئی ایکشن لے تو پھر پاکستان کی فوج کے کئی فرنٹس جو ہیں وہ کھل جائیں گے. اس وجہ سے بھی میرے خیال میں یہ ایک ان کے لیے ایک ہچکچاہٹ ہوتی ہے اور وہ کوئی خاص اسٹرانگ ایکشن نہیں لینا چاہتے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے اوپر مسلسل دباؤ رکھا ہوا ہے حکومت نے بھی اور فوج نے بھی اور ان کی اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے, اور ان کی کوشش یہی ہے کہ یہ زیادہ پاکستان کے لیے مشکلات نہ پیدا کریں اور ایسے اوپن بھی نہ آئیں تاکہ دنیا کرٹیسائز نہ کرے اور امریکہ اور انڈیا کے لیے یہ موقع بنے کہ پاکستان جو ہے ابھی بھی ان ایسی تنظیموں کی حمایت کرتا ہے.
جمعرات کے روز شام میں باغیوں کے زیر قبضہ حلب کے علاقوں میں ایمبولنس اور سبز سرکاری بسیں عام شہریوں اور باغی جنگجوؤں کے انخلاء کی ایک کارروائی کے سلسلے میں داخل ہوئی ہیں. اس رپورٹ کے تفصیلات جانتے ہیں یاسمین جمیل سے.
ریڈ کراس کے بین الاقوامی ادارے اور شام کی ہلال احمر سوسائٹی نے کہا ہے کہ وہ لگ بھگ 200 زخمیوں کے انخلاء میں شامل ہیں جن میں سے کچھ کی حالت نازک ہے. اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے امور سے متعلق سفیر جین اگلینڈ نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ انہیں امید ہے کہ وہ مشرقی حلب میں جس پر باغیوں نے سن 2012 میں قبضہ کر لیا تھا انخلاء کی آخری اور کامیاب کوشش کا آغاز ہوتا دیکھیں گے. ان کے الفاظ,
Today, Russia detailed how the evacuation would take place in the task force and they confirmed that
آج روس نے اس بارے میں تفصیلات فراہم کی ہیں کہ ٹاسک فورس میں انخلا کیسے ہوگا, اور انہوں نے تصدیق کی ہے کہ روس ہی اسے مانیٹر کر رہے ہوں گے, اور یہ ایک ایسا انخلا ہے جو فوری طور پر ہوگا اور اس میں بیوروکریسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا اور اس میں کوئی بیجا مداخلت نہیں ہوگی اور جن لوگوں کا انخلا ہوگا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. یہ الفاظ تھے اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے امور سے متعلق سفیر جین ایگلینڈ کے. شام کے ٹیلی ویژن نے شام کے ایک پرچم کی تصاویر براڈ کاسٹ کی جسے جمعرات کے روز مشرقی حلب میں ایک بلند مقام پر لہرایا جا رہا تھا. حلب کے رہائشیوں کو اس وقت امدادی گاڑیوں کی جانب دوڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا جب وہ شہر میں داخل ہونے کے لیے اپنا راستہ بنا رہی تھیں. مسٹر ایگلینڈ نے کہا کہ شہر سے جن لوگوں کا انخلا ہو رہا ہے ان میں زخمیوں, بیمار اور کمزور لوگوں کے ساتھ ساتھ دوسرے کمزور شہری اور باغی جنگجوؤں کا انخلا شامل ہے. یہ کارروائی بدھ کی رات ایک معاہدہ طے پانے کے بعد ہوئی تھی, لیکن جس پر عمل درآمد اس وقت بہت غیر یقینی ہو گیا جب بدھ کی صبح ایک طے شدہ انخلا پر عمل درآمد نہ ہو سکا اور حلب میں ایک فائر بندی ناکام ہو گئی. جمعرات کی صبح تشدد کے مزید واقعات کی خبریں ملیں اور سرگرم کارکن اور طبی شعبے کے مقامی عہدیداروں نے رپیٹ جمعرات کے روز مزید تشدد کی خبریں ملیں اور سرگرم کارکنوں اور طبی شعبے کے مقامی عہدیداروں نے بتایا کہ حکومت نواز فورسز نے ایک ایمبولنس پر فائرنگ کی جس نے باغیوں کے زیر قبضہ علاقے سے نکلنے کی کوشش کی اور اس کے نتیجے میں 3 لوگ زخمی ہو گئے. حلب سے باغیوں کی حتمی روانگی شام کے صدر بشار الاسد کی ایک بڑی کامیابی ہوگی. حلب پر کئی برسوں کی لڑائی اور حکومت کے محاصرے نے شہر کے بیشتر علاقے کو ملبے میں تبدیل کر دیا ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن جاپان کا 2 روزہ دورہ کر رہے ہیں جہاں وہ جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے سے علاقائی مسائل اور تنازعات پر بات چیت کریں گے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کسٹر کی رپورٹ اسد نصیر کی زبانی.
جمعرات کو روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن 2 روزہ دورے پر جاپان پہنچے. ٹوکیو سے وہ جاپان کے شہر ناگاتو روانہ ہوئے جو جاپانی وزیر اعظم آبے کا آبائی شہر ہے. مذاکرات سے قبل جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے
کہا,
یہ گرم چشموں کا ایک ایسا مقام ہے جہاں پر آپ اپنی تھکن اتار سکتے ہیں. چنانچہ اگر ہمارے درمیان ہونے والے طویل مذاکرات سے وہ تھک بھی گئے تو یہاں کے گرم چشموں کے پانی سے ان کی ساری تھکن دور ہو جائے گی. اس موقع پر روسی صدر پیوٹن بھی موجود تھے اور انہوں نے جواباً کہا کہ بہتر یہی ہوگا کہ تھکن سے بچا جائے. دونوں رہنماؤں کے درمیان جمعے کے روز دارالحکومت ٹوکیو میں مذاکرات کے آخری راؤنڈ ہوں گے. وزیر اعظم آبے نے امید ظاہر کی ہے کہ جاپان اپنے مشرقی علاقے میں جن چار جزائر پر ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ ان جزائر پر 1945 میں روسی فوجوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ روسی صدر پیوٹن ان جزائر کو جاپان کے حوالے کرنے پر رضامند نہیں ہوں گے، مگر اس کے علاوہ وہ روس میں جاپانی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کریں گے، کیونکہ یوکرین کے بحران کے بعد امریکہ کی زیر قیادت جو پابندیاں عائد ہوئی ہیں ان سے روسی معیشت متاثر ہوئی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کے سابق کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار کی بطور ڈی جی آئی ایس آئی تعیناتی ہوئی ہے۔ ان کی اس تعیناتی سے یہ پیغام ملتا ہے کہ مستقبل میں بھی ملک کی اندرونی سیکیورٹی اولین ترجیح ہوگی۔ کراچی سے ہمارے نمائندے سعود ظفر کی رپورٹ۔
کراچی کے سابق کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار اور ڈی جی رینجرز بلال اکبر کے زیر سایہ جاری رہا۔ پاک فوج کی اعلیٰ قیادت کی تبدیلی کے بعد ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ٹارگیٹڈ آپریشن کراچی کے سابق کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار اور ڈی جی رینجرز بلال اکبر کے زیر سایہ جاری رہا۔ پاک فوج کی اعلیٰ قیادت کی تبدیلی کے بعد اہم عہدوں پر بڑے پیمانے پر تقرریاں اور تبادلے ہوئے، جس کے تحت لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار کی بطور ڈی جی آئی ایس آئی اور لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر کی چیف آف جنرل اسٹاف تعیناتی سے یہ پیغام ملتا ہے کہ دونوں کے درمیان کوآرڈینیشن کارآمد رہی اور مستقبل میں بھی ملک کی اندرونی سیکیورٹی اولین ترجیح ہوگی۔ لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انٹیلیجنس اور انسداد دہشت گردی کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار کرنل ریٹائرڈ فضل عباس ان کے بارے میں کہتے ہیں،
میں سمجھتا ہوں کہ ایک کامیاب ڈی جی آئی ایس آئی ثابت ہوں گے وہ، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ کور کمانڈر کراچی تھے، فائیو کور کے کمانڈر تھے وہ، تو کراچی میں ایک بہت بڑا آپریشن چل رہا تھا دہشت گردی کے خلاف، لیکن فوج نے اور رینجرز نے اس کو انتہائی اسلوبی خوش اسلوبی کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ اس پر قابو پایا۔ اس کے پیچھے جو مین فورس تھی وہ کور کمانڈر تھے جنرل نوید مختار صاحب، بڑا تجربہ لے کے جا رہے ہیں یہاں سے، ان کو پورے سندھ کے حالات کا پتہ ہے، جو بحیثیت ڈی جی آئی ایس آئی ان کے بڑے کام آئے گا۔
سینئر صحافی، تجزیہ کار اور کراچی پریس کلب کے سابق صدر طاہر حسن خان نوید مختار کی اس اہم عہدے پر تعیناتی کے بارے میں کہتے ہیں،
دیکھیے بینگ اے کور کمانڈر وہ کراچی آپریشن کا حصہ تھے اور کافی انہوں نے یعنی اپنا رول پلے کیا اس میں، کافی حد تک ان کی چیزوں کو سراہا بھی گیا، ڈی جی رینجرز اور سی ایم کے ساتھ مل کے انہوں نے چیزوں کو جس طرح ہینڈل کیا اس میں تو وہ کافی میں سمجھتا ہوں کامیاب رہے، لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں، سراہتے بھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ امید اچھی رکھنی چاہیے ہمیں کہ وہ اچھا پرفارم کریں گے اور جو بھی اس عہدے کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو فلفل کریں گے۔
لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار کور کمانڈر کراچی کی حیثیت سے صوبائی اپیکس کمیٹی کے فیصلہ ساز رکن رہے ہیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار شہزاد شاہ جیلانی سابق کور کمانڈر کراچی کے دور کا جائزہ کچھ یوں پیش کرتے ہیں،
جنرل واحد شریف کے دور میں جو اپوائنٹمنٹس ہوئی، جو تعیناتیاں ہوئی، تقرریاں یا پروموشنز ہوئے، تو اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی کہ بڑا ٹیکنیکلی انہوں نے اس کو جو ہے وہ ڈیل کیا اور وہ تعیناتیاں ہوئیں۔ ابھی اگر ہم جائزہ لیتے ہیں حالیہ، جو جس طرح ابھی ہمارے کور کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار صاحب ہیں یا ڈی جی رینجرز جو اب تو لیفٹیننٹ جنرل ہو گئے ہیں، میجر جنرل بلال اکبر صاحب ہیں، ان کا جو ٹینور رہا یا ان کی جو یہ ابھی جو ابھی ان کی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کے اس پہ اور چیف آف جنرل اسٹاف، لیکن میری نظر میں اس وقت اگر ہم بات کریں لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار صاحب کی، تو کراچی کے حوالے سے اب ان کی جو ابھی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس میں کچھ زیادہ رول سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کو کس بنیاد پہ جو ہے یہ اس عہدے پر ترقی ملی یا تعیناتی ان کی ہوئی ہے۔ اگر ہم انڈیپینڈنٹلی اور اس کو اگر ہم بڑا بیلنس قسم کا اگر ہم ویو پوائنٹ اگر دیں اس پہ، تو وہ یہ ہوگا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جو کام رضوان اختر صاحب جو ڈی جی آئی ایس آئی نے کیا یا جو کام جنرل عاصم باجوہ نے بحیثیت جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کیا یا جنرل واحد شریف نے بحیثیت چیف آف آرمی اسٹاف کیا، وہ ہمیں ابھی ایکویژن شاید ویسی ایکویژن ہمیں نظر نہ آئے، لیکن یہ بھی کہنا قبل از وقت ہے، ہو سکتا ہے کہ شاید اس کی کوئی ایکویژن بن جائے اور آگے آنے والے دنوں کے اندر جو ہے ہم اس کو جو ہے دیکھیں گے، شاید یہ کنٹینیوڈ پروسیس ہوگا۔
کئی حلقوں کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار کی بحیثیت ڈی جی آئی ایس آئی تعیناتی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا قبل از وقت ہوگا، اور یہ آنے والا وقت ہی ثابت کرے گا کہ پاک فوج کی اعلیٰ قیادت کا یہ فیصلہ کتنا درست تھا۔ سعود ظفر، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستانی فلمیں جب دھوم مچانے نیو یارک پہنچیں تو ان فلموں سے منسلک فنکار، ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز بھی دو روزہ فلم فیسٹیول میں شرکت کے لیے آئے، جس کا اہتمام اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مشن نے کیا تھا۔ اس فیسٹیول کی منفرد بات یہ تھی کہ اس کا ریڈ کارپٹ ایونٹ اقوام متحدہ کے مرکزی دفتر میں منعقد کیا گیا، جہاں فلم سٹارز کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے امریکہ کی پاکستانی کمیونٹی کے علاوہ دیگر ملکوں کے سفارتکار بھی جمع تھے۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی اقوام متحدہ کے ڈیپٹی سیکرٹری جنرل
تھے۔
بعض اوقات خبروں میں صرف مسائل، اختلافات، پریشانی اور مشکلات کا ہی ذکر ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہاں نوجوان بھی ہیں، وہاں نئی سوچ ہے، ایک نئی نسل ہے جس میں بے حد توانائی ہے، جو خوابوں اور خواہشات کو پانے کے لیے کام کر رہی ہے، اور اس کی جھلک وہاں کے کلچر میں نظر آتی ہے۔
پاکستان کے بارے میں پائے جانے والے منفی تاثرات کا مقابلہ کرنے اور وہاں کے معاشرے کی روشن تصویر دکھانے کے لیے اقوام متحدہ سے بہتر پلیٹ فارم اور نیو یارک سے بہتر شہر کون سا ہوگا جو دنیا بھر کا کلچرل کیپٹل ہے؟
ہمارے چیلنجز ضرور ہیں، لیکن ہم ایسا ملک ہے جو اپنے چیلنجز کو ریکگنائز کریں اور اسے نپٹ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے ثقافتی لیول پہ اتنا کچھ ہو رہا ہے جو کہ دنیا نہیں دیکھ پاتی۔ یہاں پر اپنا شو کیس کرنا، اپنی فلموں کا، اپنے فلم سٹارز کا، اپنے ینگ ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کا، میں سمجھتی ہوں اس کا ایک اپنا ہی پیغام جائے گا کہ یہ ہے پاکستان، یہ ہے ہماری شناخت، یہ ہے ہماری آئیڈینٹیٹی، یہ ہے ہمارا کلچر۔
یہ فیسٹیول جس میں 8 پاکستانی فلموں کو نیو یارک کی ایشیا سوسائٹی میں نمائش کے لیے لایا گیا، اس کا آئیڈیا نیو یارک میں مقیم پاکستانی رائٹر اور پینٹر ممتاز حسین کا تھا۔
اور ابھی آپ دیکھیں اتنی اچھی اچھی فلمیں نکلیں گی، اور انشاءاللہ ہم نے آسکر اٹھائے ہیں، 2 سال ہم نے آسکر اٹھائے ہیں، اب فلموں میں بھی پاکستان آسکر اٹھائے گا۔ اسی طرح اگر ہم جڑے رہیں اور ہماری جو ہے نا، ہماری آڈینس، پاکستانی لوگوں نے اگر فلموں کو سپورٹ کیا ہر طرح سے، ایموشنلی ہر طرح سے سپورٹ کیا، تو ہم رک نہیں سکتے۔
پاکستان فلم فیسٹیول میں فلمی دنیا کی نوجوان نسل تو تھی ہی، لیکن ماضی کی ایک ایسی فنکارہ بھی آئیں جن کو دیکھ کر کیا نوجوان اور کیا سینئرز سبھی ان سے ملنے اور ان کے ساتھ ایک سیلفی لینے کے لیے قطار میں کھڑے ہو گئے۔ صبیحہ خانم کے ساتھ ان کی نواسی سہرش خان بھی تھیں، جو جلد پاکستان میں ایک فلم کی شوٹنگ کے لیے جا رہی ہیں۔
آپ کی گرینڈ ڈاٹر بھی ایک فلم کرنے جا رہی ہیں، کوئی سبق پڑھایا ہے انہیں؟
میری گرینڈ ڈاٹر تو ماسٹر ہے، زبردست ماسٹر ہے۔
لا میں یا ایکٹنگ میں؟
ایکٹنگ میں بھی اور لا میں بھی، لا میں تو پہلے نمبر ہے۔
سکھایا ہی نانی نے، بچپن میں سب سے زیادہ وقت میرا نانی کے ساتھ میں نے گزارا ہے، تو ان کے ساتھ رہ رہے کے ساری ایکٹنگ، اداکاری سب ان سے سیکھی ہے۔
نیو یارک میں ہونے والے پاکستانی فلم فیسٹیول میں 8 پاکستانی فلموں کی سکریننگ کی گئی ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس کو اناگریٹ یونائیٹڈ نیشنز ہیڈ کوارٹرز سے کیا گیا۔ محمد عاطف، وائس آف امریکہ، نیو یارک۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1:30 بج رہا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید، اور میرے ساتھ ہیں عمیر بن ریاض.
بلوچستان کی حکومت نے جرمنی کے مالی تعاون سے خون کے عطیے کا مرکز قائم کیا ہے، جس کے ذریعے صوبے میں ضرورت مند افراد کو صحت مند خون کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے گا. کوئٹہ میں وائس آف امریکہ کے ستار کاکڑ نے اس مرکز کے بارے میں بات کی، آئیے سنتے ہیں.
بلوچستان کی حکومت نے صوبے میں دہشت گردی، تشدد اور دیگر واقعات میں زخمی ہونے والے افراد کو صاف خون فراہم کرنے کے منصوبے کا آغاز کر دیا ہے. صوبائی دارالحکومت میں جرمن حکومت کے تعاون سے مرکز کے قیام کے بعد اب لورالائی اور تربت میں بھی اس طرح کے مراکز کے قیام کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے سیکرٹری صحت انور الحق بلوچ کا کہنا ہے کہ کوئٹہ کے مرکز میں جدید مشینری رکھی گئی ہے، جس میں صاف خون کے 50,000 تیلے 5 سال تک محفوظ رکھے جا سکتے ہیں.
اور اس میں جو مشینری ہمارے پاس لگا ہوا ہے، تو اس میں 5 ٹیسٹ ہم کر لیتے ہیں، جس میں ہیپاٹائٹس اے، بی، سی اور ملیریا اور ایچ آئی وی ایڈز کا ہے. تو یہ اتنا ایکیوریٹ ہے الحمدللہ کہ 99.9% تک بھی ایکیوریسی ہم مینٹین کر سکتے ہیں. اب اس سلسلے میں جو ہماری آپ کے بھی توسط سے جو ہماری بڑی ریکویسٹ ہوگی وہ یہ ہے کہ 50,000 بیگز جمع کرنے کے لیے ڈونیشنز چاہیے، بلڈ ڈونیشنز. ابھی ہم لوگ یونیورسٹی، کالجز اور سیکریٹریٹ میں بھی ایک پلان بنا رہے ہیں کہ ہم لوگ ادھر جائیں گے، کیمپس لگا رہے ہیں تاکہ لوگ آئیں، بلڈ ڈونیٹ کر لیں.
ادارے کے پروجیکٹ ڈائریکٹر پروفیسر ندیم سمد کا کہنا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شہریوں کو خون کے عطیات دینے کے لیے قائل کر سکیں، کیونکہ اس خون کا عطیہ زخمیوں کی زندگی بچانے میں معاون ثابت ہوگا. تاکہ شہریوں نے خون جمع کرنے کے لیے ادارے کے قیام کو سراہا ہے اور صوبائی حکومت سے اپیل کی ہے کہ اس طرح کے مرکز صوبے کے دیگر علاقوں میں بھی جلد قائم کیے جائیں.
بہت اچھا اقدام ہے، خاص کر کے ہمارے بلوچستان میں حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں، جیسے مطلب ہے کہ ہمارے سول ہاسپٹل کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ وکلا برادری کا ہوا، اس وقت ہمارے اس میں برازیلی رشتے دار زخمی ہوئے ہیں. تو ہم پاگلوں کی طرح کبھی کسی سینٹر میں، کبھی کسی سینٹر میں بلڈ کے لیول پہ ہم لوگ بھاگ رہے تھے، لیکن جس مقدار میں بلڈ کی ہمیں ضرورت تھی تو وہ اس مقدار میں بلڈ کوئی بھی سینٹر یہاں مہیا نہیں کر پا رہا تھا. یہ جو سینٹر بنا ہے اس سے ہمیں بے انتہا خوشی ہوئی ہے.
بلوچستان میں رواں سال کے دوران کئی خونریز واقعات ہوئے، بالخصوص 8 اگست کو سول اسپتال میں وکلا اور اکتوبر کے آخری اشرے میں پولیس کے تربیتی مرکز پر خودکش حملوں میں 130 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے تھے. بیشتر افراد کے لواحقین اور وکلا رہنماؤں نے ان واقعات کے بعد شکوہ کیا تھا کہ دہشت گردی کے واقعات میں ہلاک ہونے والے افراد کو اگر بروقت صاف خون مل جاتا تو کئی لوگوں کی زندگی بچانے میں مدد مل سکتی تھی. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
بھارت کی سپریم کورٹ نے جمعرات کو اپنے ایک فیصلے میں کہا ہے کہ کسی خاص عقیدے کے افراد کو داڑھی رکھنے سے روکنے سے اس کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوتی. اعلی عدالت نے یہ فیصلہ بھارتی ایئر فورس کے 2 سابق مسلمان اہلکاروں کی جانب سے دائر کی گئی ایک اپیل پر دیا، جنہیں داڑھی رکھنے کی بنا پر ملازمت سے خارج کر دیا گیا تھا. مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں.
سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں کہا ہے کہ انڈین ایئر فورس میں کام کرنے والے جوان اور افسران مذہب کی بنیاد پر داڑھی نہیں بڑھا سکتے. چیف جسٹس ٹی ایس ٹھاکر کی سربراہی والے بینچ نے، جس میں جسٹس ڈی وائی چندر چوڑ اور جسٹس ایل ناگیشور راؤ بھی شامل تھے، کہا کہ ایک مخصوص فرقے کے لوگوں کے داڑھی رکھنے پر پابندی عائد کرنے کا مرکزی حکومت کا فیصلہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے. بینچ نے اس سلسلے میں انڈین ایئر فورس کے 2 مسلم افسروں محمد زبیر اور انصاری آفتاب احمد کے ذریعے داخل کردہ اس عرضداشت کو خارج کر دیا، جس میں دہلی ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا. دونوں نے انڈین ایئر فورس اتھارٹی کے ذریعے 24 فروری 2003 کو جاری کیے جانے والے اس محکمہ جاتی حکم نامے کو دہلی ہائی کورٹ کے ایک رکنی بینچ میں چیلنج کیا تھا، جس میں مسلمانوں کے داڑھی رکھنے پر پابندی عائد کی گئی تھی. انصاری آفتاب احمد کو داڑھی رکھنے کے اصرار پر ملازمت سے برخاست کر دیا گیا تھا. آفتاب احمد کا کہنا تھا کہ انہوں نے مذہب کی بنیاد پر داڑھی رکھی ہے اور فضائیہ سے انہیں برطرف کر کے ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا ہے. انہوں نے اپنی عرضداشت میں کہا تھا کہ آئین میں دی گئی مذہبی آزادی کے تحت داڑھی بڑھانا ان کا بنیادی حق ہے۔ انہوں نے دلیل دی تھی کہ جس طرح فضائیہ میں سکھوں کو داڑھی اور پگڑی رکھنے کی اجازت ہے، اسی طرح انہیں بھی اجازت دی جائے، لیکن پہلے ایک رکنی بینچ نے اور بعد کو ڈویژن بینچ نے ان کی درخواست مسترد کر دی، جسے انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ متعدد مسلم تنظیموں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی مخالفت کی ہے۔ اسلامک فقہ اکیڈمی نئی دہلی کے مفتی احمد نادر القاسمی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے فیصلے کو آئین کے ذریعے دی گئی مذہبی آزادی کے منافی قرار دیا اور کہا کہ داڑھی رکھنا سنت اور واجب ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، واجب ہے اور اسلامی شعار ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ شرعی داڑھی رکھے۔ اور کورٹ نے جو مطلب جو کچھ کہا ہے، ظاہر بات ہے یہ ہمارے ملک میں ہر شخص کو اپنے مذہب پر جو آزادی دی ہوئی ہے چلنے کی، ظاہر بات ہے کورٹ کا یہ فیصلہ جو ہے اس کے اگینسٹ ہے، اور اس طرح سے اور مذہب کے لوگوں کو اس کی اجازت ہے، جیسے سکھ ہیں وہ بھی داڑھی رکھتے ہیں، ان کا مذہبی معاملہ ہے، پگڑی پہنتے ہیں، ان کا مذہبی معاملہ ہے، اس کو بھی اس کو اجازت ملی ہوئی ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں سب کو اجازت ملی ہے، مسلمان کو بھی اس کی اجازت ملنی چاہیے۔
انڈین ایئر فورس نے عدالت میں دلیل دی تھی کہ تمام مسلمان داڑھی نہیں بڑھاتے، اسلام میں داڑھی بڑھانا اختیاری ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمانوں کا مذہب داڑھی اور بال کاٹنے کو ممنوع قرار دیتا ہے۔ فضائیہ کے ضابطے کے مطابق جو مسلمان 1 جنوری 2002 سے قبل ملازمت حاصل کرنے کے وقت داڑھی اور مونچھ رکھے ہوئے تھے، صرف وہی رکھ سکتے ہیں۔ سابقہ یو پی حکومت نے پہلے مسلم جوانوں کے داڑھی بڑھانے کی حمایت کی تھی اور کہا تھا کہ اس بنیاد پر کسی مسلم جوان کے خلاف کارروائی نہیں کی جا سکتی، لیکن بعد کو اس نے اپنا موقف بدل دیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
ایک عام تاثر یہ ہے کہ سن 2016 کے دوران افغانستان میں طالبان کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے۔ پاکستان میں روپوش اپنے قائدین کو افغانستان منتقل کرنے سے متعلق طالبان کے حالیہ بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کتنے پر اعتماد ہیں۔ گو کہ افغان حکومت اس تاثر کی تردید کرتی ہے کہ طالبان مضبوط ہو رہے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ نیا سال افغان حکومت کے لیے مزید مشکل ثابت ہوگا۔ اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کی نمائندہ عائشہ تنظیم کی رپورٹ، عمیر بن ریاض کی زبانی۔
سال 2016 کے دوران افغانستان میں طالبان کی شورش مزید مضبوط ہوئی ہے۔ سال کے دوران طالبان نے ملک کے کئی علاقوں میں پیش قدمی کی، کئی اضلاع پر قبضہ کیا اور کئی صوبوں کے دارالحکومت ان کے کنٹرول میں جاتے جاتے بچے۔ سال کا آغاز تو اس امید سے ہوا تھا کہ افغانستان، پاکستان، چین اور امریکہ پر مشتمل چار ملکی گروپ بالآخر طالبان کو مذاکرات پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن افغانستان اور پاکستان کے درمیان اختلافات کے باعث یہ امید جلد ہی دم توڑ گئی۔ رواں سال مئی میں طالبان کے سربراہ ملا اختر منصور ایک ڈرون حملے میں مارے گئے۔ ان کی جگہ طالبان کی قیادت سنبھالنے والے ملا ہیبت اللہ اخنزادہ کی شناخت ایک جنگی ماہر سے زیادہ ایک عالم دین اور دانشور کی تھی۔ اس تاثر کی نفی اور میدان جنگ میں اپنی مہارت کو ثابت کرنے کے لیے وہ افغانستان میں طالبان کے حملوں میں تیزی لے آئے۔ دوسری جانب افغان سیکیورٹی فورسز اس سال بھی داخلی مسائل کا شکار رہیں۔ سیکیورٹی فورسز کو بھگوڑے اہلکاروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے علاوہ ایک اور اہم مسئلہ داخلی حملوں کا درپیش رہا۔ اس سال سیکیورٹی فورسز کو 100 سے زائد ایسے حملوں کا سامنا کرنا پڑا جن میں حملہ آور خود سیکیورٹی اہلکار تھے۔ ان حملوں میں 250 اہلکار مارے گئے۔ مغربی ملکوں کے دفاعی اتحاد نیٹو کے افغان مشن کا کہنا ہے کہ ان مسائل کی ایک بڑی وجہ افغان فوج میں زیریں اور درمیانی سطح پر قیادت کا فقدان ہے۔
providing ammunition to their soldiers, they're not providing food, they're not providing supplies. Obviously, those soldiers have to ask themselves, why would I fight?
یہ نیٹو کے ترجمان چارلز کلیولینڈ تھے جو کہہ رہے تھے کہ افغان فوج کے چھوٹے یونٹوں کے سربراہ اپنے اہلکاروں کو گولہ بارود، خوراک اور دیگر ضروری سامان فراہم نہیں کر پا رہے۔ ایسے میں ان کے ماتحت اہلکاروں میں یہ سوچ پروان چڑھتی ہے کہ وہ کیوں ایسے لوگوں کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالیں جو ان کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں کر سکتے۔ افغانستان میں جاری لڑائی اب تک افغان سیکیورٹی فورسز کے 5,500 اہلکاروں کی جان لے چکی ہے، لیکن افغانستان میں تعینات امریکی فوج کے سربراہ جنرل جان نکلسن حالات سے اتنے مایوس نہیں۔
So this year they went in with a campaign plan called Operation Shafaq executed it largely through the end of July, and then beginning in August, we saw the enemy made 8 attempts to seize provincial capitals inside the country.
General Nicholson کہہ رہے تھے کہ اس سال طالبان نے آپریشن شفق کے نام سے کاروائیاں کیں۔ اس آپریشن کے دوران طالبان نے مختلف صوبائی دارالحکومتوں پر قبضے کے لیے 8 بڑے حملے کیے جو تمام کے تمام ناکام رہے۔ افغان حکومت نے رواں سال ایک جنگجو کمانڈر گلبدین حکمتیار کی جماعت حزب اسلامی کے ساتھ امن معاہدہ بھی کیا۔ افغان حکام کو امید ہے کہ یہ معاہدہ طالبان کے مختلف دھڑوں کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے، لیکن برسر زمین صورتحال یہ ہے کہ سال رواں کے اختتام پر افغانستان کے نصف سے کچھ ہی زیادہ اضلاع افغان حکومت کے کنٹرول میں ہیں۔ باقیوں میں سے بیشتر یا تو طالبان کے قبضے میں جا چکے ہیں یا ان پر قبضے کے لیے دونوں فریقوں کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ افغان حکومت کا پرانا الزام ہے کہ پاکستان افغان طالبان کو پناہ گاہیں اور مدد فراہم کرتا رہا ہے، لیکن اب امریکہ اور افغان دونوں حکومتوں کو تشویش ہے کہ افغانستان کے دیگر پڑوسی ممالک، خاص طور پر ایران اور روس، بھی طالبان کی مدد کرنے لگے ہیں تاکہ وہ افغانستان میں داعش کو قدم جمانے سے روک سکیں۔ لگتا ایسا ہے کہ 2017 میں افغان حکومت کو طالبان کے مقابلے پر اسلحے کے ساتھ ساتھ سفارتکاری کی بھی ضرورت پڑے گی۔ عمیر بن ریاض، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یورپی یونین کے سربراہ برسلز میں جمعرات کے روز ایک سربراہی اجلاس کر رہے ہیں جس میں 28 رکنی تنظیم کی سالمیت، اسے یکجا رکھنے کے سوالات اور مستقبل پر غور کیا جائے گا۔ اس ایک روزہ اجلاس میں جن موضوعات پر مذاکرات ہوں گے ان میں یوکرین کو اپنا حصہ بنانے پر روس کے خلاف تعزیرات جاری رکھنے، یورپ کا تارکین وطن کا بحران، اور برطانیہ کا پچھلے سال جون میں یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کا اعلان۔ امریکہ کے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز شکایت کی ہے کہ ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن کے خلاف ان کی فتح کو یہ کہہ کر کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ روس نے ان کی کامیابیوں کے مواقع بڑھانے کے لیے سائے پر حملے کیے۔ ٹرمپ نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ اگر روس یا کوئی ادارہ ہیکنگ کر رہا تھا تو وائٹ ہاؤس اتنی دیر تک انتظار کرتا رہا، اور انہوں نے ہلری کی شکست کے بعد ہی کیوں شکایت کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز ملکی ٹیکنالوجی کے نامور شخصیات سے ملاقات کی، جس کے بعد یوں لگتا ہے کہ دونوں کے درمیان مخاصمانہ انداز برقرار رہنے کے آثار باقی نہیں رہے، جن میں سے متعدد لوگ انتخابی مہم کے دوران ان کے سخت ناقد رہ چکے ہیں۔ نیو یارک کے ٹرمپ ٹاور میں ہونے والی اس ملاقات میں وہ ادارے شامل ہیں جو عالمی سطح پر معروف درجہ رکھتے ہیں، جن میں فیس بک کے چیف آپریٹنگ آفیسر شیرل سینڈبرگ، امیزون کے سی ای او جیف بیزوس، اور ٹیلسا موٹرز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایلن مسک شامل ہیں۔ ملاقات کے دوران ٹرمپ کا انداز گرمجوشی اور مصالحت پر مبنی تھا۔
امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر نے کہا ہے کہ امریکی صدارتی انتخابات میں روس کی بظاہر مداخلت تمام امریکیوں کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ جمعرات کو لندن میں برطانوی وزیر دفاع مشل فیلن کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کارٹر سے اس بارے میں سوال کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرز کا حملہ، جس کا امریکی خفیہ اداروں نے بیان دیا ہے اور جو امریکہ کے انتخابی نظام پر کیا گیا، اس سے پہلے یورپ میں دیکھا گیا تھا۔ امریکی وزیر دفاع کا کہنا تھا،
Since I'm in Europe, here we call this kind of activity and this kind of threat in the NATO context hybrid warfare.
ہم یہاں یورپ میں اس خطرے کو ہائبرڈ وارفیئر کہتے ہیں۔ ہم نے اس طرح کی کاروائیاں یورپ کے مختلف ملکوں، خصوصاً یوکرین میں ہوتی دیکھی ہیں، اور ان کے استدباب کے لیے امریکہ یورپی ملکوں کے تعاون سے کام کر رہا ہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے اس معاملے کا مکمل جائزہ لینے کی ہدایت کی ہے، اور امریکی انتخابی نظام کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوئی بھی کوشش کو باعث تشویش قرار دیا ہے۔ شمالی کوریا کے خلاف گزشتہ برس عائد کی گئی کڑی بین الاقوامی پابندیوں کے باوجود اس ملک کی جوہری صلاحیتوں میں تیزی سے اضافہ کرنے کے رجحان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے، لیکن امریکہ اور جنوبی کوریا میں جاری غیر متوقع سیاسی تبدیلیوں کے باعث تناؤ کی کیفیت میں وقتی طور پر ٹھہراؤ پیدا ہو گیا ہے، اور پیانگ یانگ حکومت اپنے مخالفین کا اثر نو جائزہ لے رہی ہے۔ سول سے وائس آف امریکہ کے نمائندے برائن پیڈن کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
شمالی کوریا نے اس سال کا آغاز اپنے چوتھے جوہری تجربے سے کیا، جس کے بعد اس نے لمبے فاصلے تک مار کرنے والا راکٹ بھی داغا تھا۔ بعد میں شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے منظور کی گئی قراردادوں کے مطابق اپنے ملک کے جوہری اور میزائل پروگراموں پر عائد پابندیوں کو مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ شمالی کوریا جوہری قوت کا حامل ملک ہے۔ وسیع تباہی کے حامل ان ہتھیاروں کی طرف سے فوجی نوعیت کا جو خطرہ پیدا ہو گیا ہے، اس سے مزید آگے بڑھتے ہوئے علاقائی سلامتی کے تجزیہ نگار ڈینیل پنکسٹن کہتے ہیں کہ شمالی کوریا کی طرف سے اس کی جوہری صلاحیت کو تسلیم کرنے کا مطالبہ ماننے سے عالمی سطح پر ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو جائے گی۔ ان کا کہنا ہے اگر دوسرے ممالک اس پر نظر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بھی ایسا ہی کر سکتے ہیں کیونکہ جوہری پھیلاؤ پر زیادہ اخراجات نہیں اٹھتے، تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں بھی جوہری دفاع کی صلاحیت حاصل کر لینی چاہیے کیونکہ اس پر زیادہ لاگت نہیں آتی۔ میرا خیال ہے کہ اس سے دنیا کہیں زیادہ خطرناک جگہ بن جائے گی۔ شمالی کوریا کی طرف سے جوہری اور میزائل تجربات کے بعد جنوبی کوریا نے شمالی کوریا سے باقی ماندہ روابط بھی منقطع کر لیے تھے، جن میں دونوں ممالک کی طرف سے مشترکہ طور پر چلائے جانے والے صنعتی کمپلیکس کی بندش بھی شامل تھی، جس میں تقریباً 54,000 شمالی کوریائی افراد ملازم تھے۔ امریکہ اور چین کی مشترکہ کوششوں کے باعث مارچ میں اقوام متحدہ نے شمالی کوریا پر کڑی پابندیوں کی منظوری دی تھی، جن کے تحت شمالی کوریا پر ہتھیاروں کی مکمل پابندی کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی مالی اور تجارتی پابندیاں بھی عائد کر دی گئی تھیں۔ نئی پابندیوں کے باعث چین کے سرحدی علاقے میں آمد و رفت میں بھی کمی آئی تھی۔ شمالی کوریا کے ساتھ زیادہ تر چینی تجارت اسی علاقے میں ہوتی ہے۔ تاہم بیجنگ ایسی پابندیوں کی شدت سے نفاذ میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتا دکھائی دیتا ہے، جن سے عدم استحکام کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ امریکہ نے جنوبی کوریا میں مزید فوجی ساز و سامان پہنچا دیا ہے اور اس نے جنوبی کوریا کے ساتھ سب سے بڑی مشترکہ جنگی مشقوں کا انعقاد بھی کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان مشقوں میں شمالی کوریائی جوہری تنصیبات پر پیش بندی کے طور پر فوجی حملوں کی مشقیں بھی شامل تھیں۔ شمالی کوریا نے پابندیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس سال کے وسط میں اپنے ہتھیاروں کی تیاری کے پروگرام کی رفتار کو مزید بڑھا دیا اور اس نے زمین اور آبدوزوں سے مار کرنے والے جوہری میزائلوں کے متعدد تجربات بھی کیے ہیں۔ شمالی کوریا نے ایک سال کے دوران جوہری ہتھیاروں کا دوسرا تجربہ بھی کیا، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کے جواب میں اقوام متحدہ نے شمالی کوریا پر پابندیاں بڑھا دیں اور سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ اس مسئلے کے پرامن حل کے لیے سفارتکاری بظاہر ناکام ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہیں
The mounting tension on the Korean Peninsula caused by North Korea's ballistic missiles
شمالی کوریا کی طرف سے جوہری میزائلوں اور ایٹمی ہتھیاروں کے تجربات کے باعث جزیرہ نما کوریا میں بڑھتے ہوئے تناؤ پر مجھے شدید تشویش ہے۔ اس سال کے دوران سلامتی کونسل کا 10 مرتبہ اجلاس ہوا ہے اور یہ غیر معمولی واقعہ ہے کہ کسی ایک ایجنڈے پر سلامتی کونسل ایک ہی سال میں 10 مرتبہ اجلاس منعقد کرے۔ شمالی کوریا نے ستمبر کے آخر تک جنوبی کوریا کے خلاف اشتعال انگیز اقدامات روک دیے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شمالی کوریا جنوبی کوریا کے بدعنوانی کے اسکینڈل کے بارے میں کسی رد عمل کے حوالے سے تذبذب کا شکار ہے، جس کے نتیجے میں اس کی سخت گیر مخالف جنوبی کوریا کی صدر پارک گیون ہوئے کو مواخذے کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسا لگتا ہے کہ کم جونگ ان امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی پر اپنے رد عمل کے بارے میں اب بھی غیر یقینی سوچ کا شکار ہیں۔ تجزیہ کاروں کو توقع ہے کہ شمالی کوریا سول اور واشنگٹن میں ابھرنے والی نئی قیادت کا جلد ہی جائزہ لے گا اور اس کے رد عمل سے یا تو مکالمے کی نئی راہیں کھلنے کی امید پیدا ہوگی یا پھر تنازع کے خطرے میں مزید اضافہ ہوگا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہاں پہ ہمارے کالج کے اندر ایک تو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا کہ بہت سے لوگ انٹرنیشنلی ڈفرینٹ کنٹریز سے ہمارے پاس ایجوکیشن لینے کے لیے آتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک اور ٹائپ ہے اسٹوڈنٹس کی جو کہ آلریڈی ڈفرینٹ اسکولس کے اندر F1 ویزا کے طور پہ آتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ ٹرانسفر کر کے ہمارے کالج میں آتے ہیں۔
اچھا، تو کیوں آپ کے کالج میں کیوں آتے ہیں؟ آپ کے کالج میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ وہ ٹرانسفر ہو کر آپ کے کالج میں آ جاتے ہیں؟
سو بیسیکلی ایک چیز جو سب سے مین چیز میں یہ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے کالج کے اندر کوالٹی ایجوکیشن دی جاتی ہے ود افورڈیبل ٹیوشن. جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ یہاں پہ آتا ہے اس کو جو بگیسٹ کلچرل ڈفرینس کے بعد جو بگیسٹ پرابلم ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی موسٹ آف دا ٹائم فائنینشیل پرابلم ہوتا ہے. تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا اسکول ہے, کالج, یونیورسٹی ہے جہاں پہ ان کو ٹیوشن جو ہے وہ افورڈیبل ملے, ساتھ میں کوالٹی ایجوکیشن ملے, اسکول ایکریڈیٹڈ ہو, اس کی لوکیشن اچھی ہو. تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارے کالج کی یہ یونیک بات ہے کہ لوکیشن ہم لوگ واشنگٹن ڈی سی سے 15 مائلز اوے ہیں, پلس ہمارا جو ٹیوشن ہے وہ بہت افورڈیبل ٹیوشن ہے فار آل انٹرنیشنل اینڈ لوکل اسٹوڈنٹ. سو یہ بہت بڑی اٹریکشن ہے.
افورڈیبل سے کیا مراد آپ کی, کتنا ڈفرینس ہے عام ایک کسی کالج یا یونیورسٹی میں پڑھنے کے مقابلے میں آپ کے کالج میں کتنا ڈفرینس ہے؟
بہت بہت بگ ڈفرینس ہے. ایک چیز میں تھوڑی سی کالج کی ہسٹری یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ کالج جو ہے وہ فاؤنڈڈ بائی ڈاکٹر ولیم اسکپر جو کہ ہمارے پریزیڈنٹ اینڈ سی ای او ہیں. بیسیکلی ان کی 20 to 25 years لائف جو ہے وہ اکیڈیمکس میں گزری ہے, اور جب انہوں نے اس اسکول کو اوپن کیا ہے تو ان کا جو ویژن اور مشن تھا وہ یہی تھا کہ اسٹوڈنٹ کو یہاں پہ ایجوکیشن دی جائے, کوالٹی ایجوکیشن افورڈیبل ٹیوشن پہ, تاکہ جب وہ یہاں سے گریجویٹ ہو کے جائیں تو ان کے اوپر فنڈنگ جو ہے فائنینشیل فنڈنگ اور لونز جو ہیں وہ کم سے کم ہوں تاکہ وہ پروفیشنل کیریئر میں آگے جا سکیں اور ان کے اوپر ڈیتھ اور لون جو ہے وہ کم ہو. سو یہی مین ویژن تھا ہمارے اسکول کا. تو اگر آپ کمپیریزن کریں ہمارے اسکول کی فیس کا اور اسکولس کے ساتھ تو آپ کو بگ ڈفرینس نظر آئے گا. اس میں میں اپنے ایسوسیٹ ڈگری اور بیچلرز ڈگری کی فیس ڈیفینیٹلی انکلوڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں پر کورس فی جو ہے بیچلرز اینڈ ایسوسیٹ کی وہ $700 ہے, جس کو آپ اگر کمپیریزن کریں کسی بھی پرائیویٹ اسکول سے جو کہ ایک چھوٹے لیول کا پرائیویٹ اسکول ہے تو آپ کو بہت ڈفرینس نظر آئے گا, کیونکہ یہاں کسی بھی اسکول میں بیچلرز لیول پہ آپ کو فی 1200 اور 1300 سے کم نہیں ملے گی, جبکہ امریکن کالج آف کامرس اینڈ ٹیکنالوجی کی یہ یونیک بات ہے کہ یہاں پہ $700 پر کورس فار بیچلرز ڈگری وی آر آفرنگ.
سائنس اور ٹیکنالوجی بہجت حاضر خدمت ہے. دنیا بھر میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے جنہیں گرد و غبار یا پھر دھول سے الرجی ہے. یہ الرجی عام طور پر ان چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جو بستر کی چادروں یا لحافوں میں پائے جاتے ہیں. پولینڈ کے سائنسدان کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے کپڑے کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے جس میں یہ چھوٹے چھوٹے خوردبین کی مدد سے نظر آنے والے کیڑے پنپ ہی نہیں سکتے. وائس آف امریکہ کے جارج پوٹی کی رپورٹ کے مطابق ہم اس کے بارے میں سوچنا بھی پسند نہیں کرتے کہ ہمارے بستر میں ہزاروں کی تعداد میں 0.3 ملی میٹر کی مخلوق ملتی ہے جسے ہم ڈسٹ مائٹس کہتے ہیں. ایک اور بات جو ناگوار ہونے کی حد تک ناپسندیدہ ہے وہ یہ کہ ہم اپنے گھروں میں پائے جانے والے دھول اور گرد کے ذرات کے ساتھ ساتھ ایسے اجزاء کا بھی سامنا کرتے ہیں جن میں کچھ ایسے مادے موجود ہوتے ہیں جو معمولی سی شدید کھانسی یہاں تک کہ دمے کے مرض کی سی علامتیں پیدا کر سکتے ہیں. ڈسٹ مائٹس یا پھر گرد کے یہ منے کیڑے ایسے طاقتور ہوتے ہیں کہ ان سے چھٹکارا حاصل کرنا بے حد مشکل ہے, خاص طور پر بستر کی چادریں, کیونکہ اس کپڑے کی بنائی کی وجہ سے یہ کیڑے با آسانی ان میں رہنے لگتے ہیں.
Tutaj ta nasza metoda umożliwia zarówno badanie barierowości wobec samych roztoczy.
Woods Medical University کی باربرا میں ہورس کا کہتی ہیں کہ یہاں ہمارے طریقہ کار کی وجہ سے یہ بات ممکن ہو گئی ہے کہ ہم ان ڈسٹ مائس یا پھر الرجی کا باعث بننے والے کیڑوں کی راہ روک سکیں, اور یہ ایک انتہائی انوکھا عمل ہے. الرجی کو روکنے والے بیشتر کپڑوں کے برعکس یہ نیا میٹیریل جسے پولینڈ کی وز یونیورسٹی نے تیار کیا ہے ان مائٹس کو روک دیتا ہے, لیکن ہوا اور نمی کا راستہ نہیں روکتا. اس طرح یہ چادریں زیادہ آرام دہ ہو جاتی ہیں. الرجی سے متاثرہ افراد جنہوں نے اس میٹیریل کو استعمال کیا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان میں الرجی کی علامتیں 70% تک کم ہو گئی ہیں۔ باربرا میخوفسکا کہتی ہیں کہ الرجی سے متاثرہ ان افراد نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بالآخر انہوں نے معمول کے مطابق اپنے بستر میں سونا شروع کر دیا ہے، کیونکہ پہلے انہیں سونے میں دقت ہوتی تھی اور مشکل پیش آتی تھی۔ وہ اپنے بستروں میں آرام نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان پر دمے کا غلبہ ہو جاتا تھا، سانس لینا دشوار ہوتا تھا اور ان کی آنکھوں سے پانی بہنے لگتا تھا، لیکن اب انہوں نے سونا شروع کر دیا ہے۔ تحقیقکار کہتے ہیں کہ جو نیا میٹیریل تیار کیا گیا ہے اسے بار بار دھونے سے الرجی پیدا کرنے والے مائٹس کی مزاحمت بھی کم نہیں ہوتی۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ مزید تجربہ کرنے سے اس میٹیریل کو بالآخر مارکیٹ میں لایا جا سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ الرجی سے متاثرہ افراد کو وہ یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے مکانوں کو خشک رکھیں، فرش کو اکثر صاف کریں اور بستر کی چادروں کو گرم پانی سے دھوئیں۔ تو جناب، سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے آج بس اتنی ہی معلومات۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
مظہر حسین سائی صاحب، آپ نے جگر کی پیوند کاری جب کرائی، وہ تجربہ کیا تھا؟
پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جب ہیپاٹائٹس آپ کو ہو جائے تو اس کی بہت ساری تدابیر ہیں جو میں ابھی آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ کیسے آپ ہیپاٹائٹس سے بچ سکتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس سے بچنا چاہیے، اگر ہیپاٹائٹس آپ پروینٹ کریں، اس کو اس سے بچت کریں، اس نوبت تک ہی نہیں پہنچے کہ آپ کا لیور خراب ہو۔ سب سے پہلے پروینشن ضروری ہے۔ خاص طور پہ پاکستان کے اندر ہر 10 انسان کو ون کائنڈ آف اندر ہیپاٹائٹس ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، تو آپ کو پہلے تو آپ کو ہیپاٹائٹس سے بچنا پڑے گا، تو آپ اس جگہ پہ نہ پہنچے گا آپ کو لیور ٹرانسپلانٹ کرانا پڑے۔ لیکن اگر آپ کا لیور ٹرانسپلانٹ کی اگر ضرورت پڑی، ڈاکٹر نے اگر ڈائگنوز کیا ہے کہ بھی آپ کو لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے پاکستان میں اس وقت لیور ٹرانسپلانٹ بھی اب شروع ہو چکا ہے۔ شیخ زائد ہاسپٹل لاہور کے اندر یہ لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، اور شفا ہاسپٹل اسلام آباد کے اندر، دو جگہ پہ پاکستان میں لیور ٹرانسپلانٹ باقاعدہ طور پہ شروع ہو چکا ہے۔ اور پاکستان کے اندر اگر آپ کو لیور ٹرانسپلانٹ کرانا پڑے تو اس کی قیمت زیادہ سے زیادہ 30-35 لاکھ روپیہ ہے۔ اگر آپ ہندوستان میں لیور ٹرانسپلانٹ کرائیں تو اسے کم از کم 70-80 لاکھ ڈالر، 30-35 لاکھ پاکستان میں، اور ہندوستان میں 80-90 لاکھ کیا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ چائنا میں جائیں تو 1 کروڑ سے زیادہ کیا ہے، اگر آپ انگلینڈ میں جائیں تو پھر 2 کروڑ کا، امریکہ میں آئیں تو 3-3.5 کروڑ کا خرچہ آتا ہے۔
تو پھر یہ بات ہوئی کہ غریب آدمی تو پھر بیٹھ جائے اگر اس کو جگر کی کوئی بیماری ہو گئی ہے تو۔
اسی لیے آپ اور میں سب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس ہیپاٹائٹس سے بچایا جائے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر افورڈیبلٹی بہت کم ہے، لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کو لیور ٹرانسپلانٹ کروانے میں اتنی ڈیفیکلٹی آئے گی کہ کم از کم 30-35 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے۔ پھر سب سے ضروری چیز یہ ہے، بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ لیور ٹرانسپلانٹ بھی کرا سکتے ہیں، کوئی لیور اویلیبل نہیں ہوتا وہاں پہ، آپ کو لیور کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج دنیا کے اندر نیا طریقہ کار آ چکا ہے کہ پہلے جو میرا وقت جب میرا ٹرانسپلانٹ ہوا تو اس وقت اتنا زیادہ نہیں تھا، آپ کو ایک انسان جب مرتا تھا تو اس کا جو پورے کا پورا جگر جو ہے وہ آپ کو لگانا پڑتا تھا، لیکن ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے، اتنی زیادہ ہو گیا ہے اپنا ہیپاٹائٹس پہ ایکسپیرینس ڈاکٹروں کا، کہ اب آپ کا ایک زندہ انسان کا آدھا جگر لے کر، وہ جس کو جگر لگنا ہو تو آدھا جگر دوسرے انسان کو لگا دیا جاتا ہے، جو کہ 6 ہفتے کے بعد جس کا جگر آدھا لیا جاتا ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے نارمل سائز میں، اور جس کو آدھا جگر لگایا جاتا ہے وہ بھی پورا جگر ہو جاتا ہے۔ تو یہ اب ایک زندہ انسان کا آدھا جگر بھی لیا جا سکتا ہے، اور یوزلی اگر کسی کو یہ جو لیور چاہیے ہو، جو لیور ٹرانسپلانٹ کرانا ہو، تو اس کو میچ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو یوزلی یہ جو میچنگ ہوتی ہے، یہ آپ کے بیٹا، بیٹی، بہن یا بھائی جو ایک ہی بلڈ سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا جگر لیا جا سکتا ہے اور دوسرے انسان کو زندگی، نئی زندگی دی جا سکتی ہے۔
اور اسلام آباد میں، اور آپ نے کہا کہ کہاں، کراچی میں؟
نہیں، لاہور، شیخ زائد ہاسپٹل لاہور، جس میں پاکستان کی تاریخ کا پہلا لیور ٹرانسپلانٹ شروع ہوا تھا، اب اس کے اندر تقریباً 100 سے زیادہ لیور ٹرانسپلانٹ ہو چکے ہیں، اور دوسرا جو سینٹر ہے اسلام آباد میں شفا ہاسپٹل ہے، جدھر تقریباً 300 سے زیادہ لیور ٹرانسپلانٹ ہو چکے ہیں. اس لیے الحمدللہ پاکستان کے اندر لاہور اور اسلام آباد میں لیور ٹرانسپلانٹ آپ کروا سکتے ہیں. دنیا سے سب سے سستا لیور ٹرانسپلانٹ جو پاکستان میں اس وقت شروع ہو چکا ہے.
اچھا
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
ہمارے آج کے اس تیسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر ڈین کرافٹن. پاکستان میں اس وقت رات کے 12 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2 بجنے والے ہیں. خالد حمید اب آپ سے اجازت چاہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں. اللہ حافظ اور شب بخیر.